دوسری بات یہ کہ جب یہ نظریہ سامنے آیا کہ اولاد کو پیدا نہ ہونے دو یا ختم کر دو، تو ساتھ ہی وہ تمام ذرائع، طریقے اور وسائل بھی سامنے آنے لگے کہ جس سے انسانوں کی پیدائش کو روکا جا سکے، یعنی برتھ کنٹرول کے سارے میتھڈز، جہاں ان کے ذریعے انسانوں کی جائز پیدائش کو روکا جانے لگا، وہاں ان کے سہارے ناجائز تعلقات کی بھی بھرمار ہو گئی، کیونکہ ابارشن کو بعض جگہوں پر لیگلائز کرنے کی باتیں ہوئیں اور ہوا بھی، اور ابارشن سے پہلے ہی ایسے بہت سے طریقے لوگوں کو معلوم ہو گئے کہ جس کے ذریعے اپنے کسی بھی حرام فعل کو، ناجائز تعلق کو چھپایا جا سکتا ہو. اسی سے آپ دیکھیں کہ بچوں کو قتل نہ کرنے کے ساتھ ساتھ فحاشی کی روک تھام، کیونکہ ان دو چیزوں کا باہم لنک بنتا ہے. جس دور میں یہ تحریک زور پکڑ رہی تھی، اسی دور میں مغرب کا یہ نقطہ نظر، یعنی مادہ پرستی، کہ جس میں تین چیزیں سر فہرست آ گئیں انسانوں کے جینے کے مقصد کے طور پر، یعنی انسانی زندگی کا مقصد کیا بن گیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا آرام، یعنی لذت کے ذرائع، اور جنسی تعلقات میں آزادی، کوئی روک ٹوک نہ ہو. وہاں شادی کا انسٹیٹیوشن کمزور پڑ گیا، شادی کو ایک بیکار کا کام سمجھا جانے لگا، اور شادی کے بغیر عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا مردوں کو اس کا ایک راستہ مل گیا. مادی نقطہ نظر میں کیا تھا کہ یہ تین چیزیں اگر زندگی میں ہوں، پھر عمدہ خوراک، انجوائمنٹ کے ذریعے، یعنی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے، سونے، لگژریس لائف کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان کا حصول، اور اس کے لیے مشینوں کی ایجادات نے اور زیادہ ان چیزوں کو آسان کر دیا، ہر چیز ٹچ سسٹم سے خود بخود، ریموٹ کنٹرول سے، آٹومیٹک طریقے سے زندگی کے کام ہونے لگے، انسان سہل پسند ہو گیا، زیادہ سے زیادہ آرام کی خواہش، اور جنسی معاملات میں آزادی، اور اس آزادی کو مزید سپورٹ کیا کس نے؟ ان سارے برتھ کنٹرول کے میتھڈز نے. اور کوئی بھی ایسی پابندی جو مرد اور عورت کے تعلقات کے درمیان ہو، وہ سراسر لغو اور بے وقوفی کی بات قرار پائی. نیرو مائنڈیڈنس، بیکورڈنس اور ریجیڈیٹی قرار پائی. ان کے خیال میں یہ ساری پابندیاں جو اسلام عائد کرتا ہے مرد اور عورت کے تعلقات کو نارمل رکھنے میں، یہ سب بیکار کی باتیں تھیں، فضول کی باتیں. اور یہ دراصل سب کچھ پیدا کردہ تھا ان لوگوں کا جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ان کے نزدیک یہ آزادی اس حد تک بڑی کہ انسیسٹ کو، یعنی والدین کے اپنی اولاد کو ابیوز کرنے کے طریقوں کو بھی برا نہیں سمجھا گیا. بہن بھائیوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہوں، باپ بیٹی کے ہوں، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ان کی برائی اور قباحت ختم ہوتی چلی گئی. انسان جانوروں سے بھی آگے بڑھ گیا، اور بہت سی ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہوئیں کہ جس کا کبھی قدیم انسان نے تصور بھی نہ کیا. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے لنک کرتی گئیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی گئیں. عزت و عصمت، حیا، حجاب، یہ سب کچھ ہنسی مذاق کی چیزیں بن گئیں. ان چیزوں کی ہنسی اڑائی جانے لگی. کسی عورت کا اپنے آپ کو، اپنی عزت و عصمت کو محفوظ رکھنا بے وقوفی کی بات قرار پائی، اسے بدھو کہا گیا، طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو مردوں کی نگاہوں کے لیے لذت کا سامان بنا کر پیش کرے، وہ عورت بہت عقل مند قرار پائی۔ اب خود سوچیں کہ جب ایک عورت اپنی پوری زینت میں مردوں کے سامنے نکلتی ہے، عورت کو کیا ملتا ہے؟ صرف ایک ستائش بھری نظریں یا چند خوبصورت جملے کہ ہاں بہت خوبصورت ہے، بہت سمارٹ ہے؟ عورت کو کیا حاصل ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے شو پیس بنتی ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح، ہم صرف لوگوں کی اپریسیشن، اور وہ کیوں کرتے ہیں اپریشیٹ؟ تاکہ ان کی نگاہوں کے لیے ایسے سمے وافر مقدار میں انہیں ملتے رہیں، ان کی لذت کا سامان ہر جگہ موجود رہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں نگاہ اٹھائیں وہاں سب کچھ ان کو میسر رہے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کچھ دیے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو مرد کو مشکل یہ تھی کہ اگر کسی عورت کے حسن سے، خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری قبول کرنی ہے، قوام بن کر، اس کی صحت، اس کی رہائش، اس کے آرام، اس کی عزت، اس کی ہر چیز اس کو عطا کرنا ہے۔ جب عورت نے اپنے آپ کو سستا کیا تو حقوق لینے کی بجائے سب گنوا بیٹھی، اس کا کوئی محافظ نہ رہا، اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہ رہا، وہ صرف دوسروں کے لیے لذت کا سامان بن گئی، اور نتیجتاً جب مرد نے اسے مزید اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا تو ماں نے حمل ساری دوائیاں بھی عورت کو کھلائی گئیں، جس سے اسی کی صحت برباد ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پریکاشنز ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ عورت کے لیے ہیں، ٹیبلٹس کھائے تو عورت، انجیکشنز ہیں تو عورت کے لیے، باقی بھی جو میتھڈز ہیں وہ سب عورت کی جان کو ببال، جس کے نتیجے میں وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب ایک عورت کا ری پروڈکٹیو سسٹم تباہ ہوتا ہے، اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، تو اس کی پوری صحت، پوری سائیکالوجی متاثر ہو جاتی، کیونکہ عورت کا جو سارے سسٹمز ہیں بیس کرتے ہیں اس کے اوپر، جب اس میں خرابی ہوتی ہے تو یہ ایک اور مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ عورت بچے پیدا کرنا تو معیوب قرار پایا، بے وقوفی قرار پایا، حتیٰ کہ اب اگر کوئی ماں بچہ پیدا کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہی بچوں سے ڈر لگتا ہے، ہائے بچے کیا کہیں گے کہ اماں اور بچہ پیدا کرنے لگی۔ یعنی ایک حلال اور جائز کام جو ہے ایک بے وقوفی قرار پایا، ایک حماقت قرار پایا، بچوں کے لیے شرمندگی کا باعث قرار پایا، اور اس طرح سب ویلیوز الٹ گئیں، فحاشی عام ہوئی اور اللہ کی حدود پامال ہوئیں۔ ولا تقرب الفواحش، فحاشی کی باتوں کے تو قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا، ظاہری طریقوں کے بھی، وما بطن، اور چھپے ہوئے بھی، باطنی بھی۔ ولا تقرب الفواحش، فواحش کا ایک ترجمہ زنا بھی کیا گیا ہے، ایک معنی زنا بھی بیان کیا گیا، اور جب یہ کہا گیا اس کے قریب بھی نہ پھٹکو تو معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یعنی آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے ان کو دیکھا جائے، کانوں کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کی باتیں سنی جائیں. زبان کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کی باتیں کی جائیں، بولی جائیں، خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں. اور ہاتھوں کا زنا ایسی چیزوں کو پکڑنا، اور پاؤں کا ایسے کاموں کے لیے چلنا پھرنا، اور دل کا ان چیزوں کی تمنا اور خواہش کرنا، یعنی حرام طریقے سے شادی کے رشتے کے بغیر کسی عورت یا کسی مرد کا ایک دوسرے سے کوئی سکون تلاش کرنا. اور پھر آخری مرحلہ جو دراصل زنا ہے، پھر یا تو اس کے کرنے کے مواقع میسر آ جاتے ہیں یا پھر میسر نہیں آتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب القدر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. جس عمل کو کوئی باپ دیکھ کے برداشت نہ کرے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے کیسے برداشت کرتے ہوں گے، جبکہ اس کی نظر میں تو کوئی چیز چھپ سکتی ہی نہیں. جو غلط کام انسانوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، وہ غلط کام اللہ کے سامنے کس طرح کر لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ کیا ایسی تمام چیزوں پر توبہ نہ کی جائے گی؟ اگر واقعی ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں قتل بھی عام ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں قتل بھی عام ہوتا ہے. اس میں کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں ایک کے ساتھ ایک چیز لنکڈ ہے. شابش، جیلسیز ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص ایک ناجائز بانڈ میں، ناجائز تعلق میں کسی کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے اور اسی کے ساتھ کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ جیلسی ہوگی اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی. بالکل جیسے شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے، یا بھائی بہن کو دیکھ لے، والدین اولاد کو دیکھیں، یا کوئی بچے ماں کو دیکھیں، یا ایون باپ کو دیکھیں. یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے. بالکل اس تعلق سے جب کوئی ناجائز اولاد ہوتی ہے تو اس کو بھی عام طور پر قتل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل شابش. بعض اوقات زنا کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے، یعنی پہلے ریپ کیا پھر مار بھی دیا، اپنا ہی جرم چھپانے کے لیے ساتھ قتل بھی کر دیا. ہم کہتے ہیں قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، آج کے بھی مسئلوں کو کیسے کھولتی ہے؟ آپ دیکھیں ذرا آیتوں کے اوپر غور کریں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ، یہاں سے شروع ہوا معاملہ. فواہش نتیجے میں برآمد ہوئی اور اس کے نتیجے میں قتل. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فحش کاموں سے کئی ایک ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں کہ جو انسانوں کی موت کا سبب بنتی ہیں. اور سب سے بڑی بیماری آپ سب کو پتا ہے، ایڈز، جس کا شکار عموماً ہوئے ہی ایسے لوگ کہ جو فواہش کے قریب جاتے تھے. ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں اللہ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے. لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، ہوش میں آؤ اور بچو. اور پھر ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ. یہ کیوں ساتھ آیا مال یتیم کے قریب جانے کی بات؟ اس کا یہاں ذکر کیوں آیا؟ قتل کے ساتھ مال یتیم ہڑپ کرنے کی بات کیوں آئی ساتھ ہی؟ جی ہاں، قتل کے بعد بچے یتیم ہوں گے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب ایسے فواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو حلال کمائی کافی نہیں ہوتی. حلال آمدنی سے یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. اب ہر شخص کے پاس اتنا کھلا مال نہیں ہے حلال میں سے، لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ کمزور لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالے گا، ان کا مال چھینے گا، غصب کرے گا، تاکہ وہ مال چھین کر اپنے حرام طریقوں سے اپنی لذت کے سامان پیدا کرے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. پھر دوسری معاشرتی خرابیوں کا ذکر، کہ ناپ تول میں کمی. آپ دیکھیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، والدین کی پرواہ نہیں، برائیاں حرام میں پڑھ کے دل سخت ہو گئے، تو اب انسانیت ختم ہو جاتی ہے اندر سے. لا نکلف نفسا الا وسعها. پھر انسان یہ کہتا نہیں، میں نہیں یہ سب کچھ کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں ان چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا. ایسا کہنا بھی ایک منافقت ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ جنگ کے لیے روم نہ لے جائیے، کیونکہ میں بہت کمزور انسان ہوں، رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو آپ کا ایمان ہی کیا کہ آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ کے پھسل جائیں؟ یہ تو پھر منافقت کی علامت ہے نا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور جب تم بات کرو تو عدل کی کرو، خواہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. جیسے کوئی نظر مانی ہے یا منت مانی ہے تو وہ بھی اللہ سے کیا ہوا عہد ہے، یا اللہ کا نام لے کر کوئی عہد کیا ہو، جیسے نکاح. نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے جس میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اسی طرح خرید و فروخت کے معاہدے، یا عہد الست جس کا آگے ذکر آئے گا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. ان باتوں کی تم کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. پیچھے کیا؟ لعلکم تعقلون، یہاں کے لعلکم تذکرون. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، حلال اور حرام کے جو قاعدے مقرر کیے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ جن کی پابندی ہو نہ سکے، لیکن ان کی پابندی کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے. صبر. اور صبر کیا؟ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا. کسی کا ڈھیر مال بھی پڑا ہو اور آپ کے نہیں، میں تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتی، کسی کا مال دیکھوں تو پھر میں رہ نہیں سکتی کہ میں اسے نہ اٹھاؤں، مجھے تو چوری کرنی پڑتی، یا میں کسی آدمی کو دیکھ لوں تو میں رہ نہیں سکتی، مجھے تو دیکھنا ہی پڑتا ہے اس کو. یہ کیا بہانہ ہے؟ کیا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ لا نکلف نفسا الا وسعها. میں تو جھوٹ بولے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، مجھے تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. میں تو ماں باپ کی ایک نہیں سن سکتی، وہ کچھ کہیں تو مجھے بدتمیزی کرنی ہی پڑتی ہے. نہیں، یہ سب عذر ہیں، بہانے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آج کا دور کوئی سچ کا دور ہے، آج بھی کوئی پورا ناپ کے دیتا ہے. ایک مرتبہ شاید میں یہی آیت پڑھا رہی تھی تو میری کلاس میں سے ایک خاتون جن کا اپنا بزنس تھا، پیٹرول پمپ چلاتی تھی وہ، یعنی اس کو لوک آفٹر کرتی تھی، تو بعد میں مجھ سے ملی، کہنے لگی کہ اگر ہم پیٹرول میں ملاوٹ نہ کریں تو ہم تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم ہر گاڑی کو تھوڑا سا کم نہ دیں. اس نے خود اقرار کیا، اس نے کہا کہ ہم ہر گاڑی میں جب ڈالتے ہیں پیٹرول تو ہم نے میٹر اس طرح سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کمی ہم کرتے ہیں، اللہ نے اعلان اس نے مجھ سے اقرار کیا کہ ہم کمی کرتے ہیں، اگر ہم وہ کمی نہ کریں تو ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا پورا نہیں پڑتا. یعنی دھوکہ دینے سے ہی ہم نفع کما سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کمایا ہوا نفع آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں کس وقت کس راستے سے کس نالی سے بہ جائے، کس جگہ نقصان ہو جائے، کس جگہ ضائع ہو جائے. یعنی ہم اس آج کے دور میں یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ جو ہم غلط کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں یہ ہو سکتا. ہم کہتا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہم نے ایک اپنے آپ کو ڈھارس دے رکھی نا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. دنیا کا کون سا کام ہے جو ہو نہیں سکتا؟ مثلا اگر دو لوگ آپ کو پکڑ کر کہیں پھینکنا چاہیں تو آپ کہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بچوں، اب ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہی نہیں. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری قسمت میں ہی حرام لکھا ہوا ہے، حلال ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، قسمت کو بلیم کرنے لگتے ہیں. اب اگر کوئی شخص آ کر آپ کو دو لگا جائے تو آپ اس کو کچھ نہ کہا کریں، وہ قسمت میں اس بیچارے کی کہ دو لگایا کرے ہر راہ چلتے کو، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا میری قسمت میں ہی لکھا ہے کہ میں برائی کروں. تو آپ اس کی قسمت میں راضی ہو جائیں، ہوں گے راضی؟ آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پکڑا جائے؟ وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے ہاتھ رکتے ہی نہیں. ہم کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو غلط کام کرنے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی خرابی خود ہمارے اپنے اندر ہے. اگر یہ درست ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی علاج فرمایا تھا کہ سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہے، اور وہ دل ہے. اگر اپنی نیت درست ہو جائے، اپنے اندر ڈیٹرمینیشن آ جائے، نہیں میں نے غلط نہیں کرنا، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ رستے آسان کرتا ہے. لیکن جب ہم خود نہیں چھوڑنا چاہتے غلطی کو، کبھی تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی اپنی کمزوری کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کا، کبھی بے صبر پن کا، تو اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے. ہاں اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اور انہی سب خرابیوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو میرا راستہ سیدھا، یہ میرا کون ہے یہاں؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا پیچھے کل کہا گیا ہے، قل، یہ نسبت میرا راستہ، یہی میری سیدھی راہ ہے. تو اس سے مراد اللہ کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دیں، اس کے بعد فرمایا یہ سیدھی لکیر تو اللہ کی طرف جا رہی ہے اور دائیں بائیں لکیریں شیطان کی راہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کو سیدھے رستے پر رہنے کے لیے مستقل جد و جہد کی ضرورت ہے، مستقل محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم نیکی کے راستے میں پیچھے رہ گئے تو کسی کا کچھ نقصان نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، خود ہمارا اپنا نقصان ہے. اگر ہم اپنے لیے فکر نہیں کریں گے تو کوئی ہماری فکر نہیں کرے گا، ہم نہیں بچنا چاہیں گے تو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کی زندگی ایک ایسی گاڑی ہے جس کا سٹیرنگ خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جدھر جدھر چاہیں موڑ جائیں، اور اگر آپ غلط موڑ رہے ہیں تو کوئی گاڑی سے باہر شخص آپ کو سیدھے رستے پہ نہیں ڈال سکتا. اور یہ جو ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. فرقہ واریت اور گروہ بندی پہ بات ہے. پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. مال کی محبت اور جاہ. جاہ ہوتا ہے رتبہ، عہدہ، سٹیٹس، اس کی محبت کہ میں بڑا کہلاؤں، میں بڑا بن جاؤں. فرمایا اگر کسی بھیڑوں کے غلے میں دو بھیڑیے ڈال دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کے ایمان کو مال کی محبت اور رتبے کی محبت نقصان دیتی. یعنی ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں یہ دو چیزیں. اور یہی دنیا کی محبت دراصل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات ساری خرابیاں پیدا ہوتی. بہت سے حرام چیزوں کے دروازے وہیں سے کھلتے ہیں. ان میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیٹس میں لائف جو ہے آفٹر 5 منتھس آتی ہے، لہٰذا 5 منتھس سے پہلے اگر ابارشن کرایا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ہارٹ بیٹ کب شروع ہوتی ہے فیٹس کی؟ 5 ویکس. 5 ویکس میں ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی. تو لائف کا انحصار کس پر ہے؟ ہارٹ بیٹ پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سیل میں گروتھ شروع ہو جاتی، گروئنگ باڈی کوئی بھی ہے چاہے وہ مائکرو لیول پر، تو کوئی بھی ڈیڈ چیز تو گرو نہیں کرتی. لائف کے بغیر کیسے گرو کر سکتی؟ تو کسی بھی گروئنگ چیز کو آپ کرش کر دیں یہ کہہ کے کہ نہیں یہ تو ڈیڈ تھی. کیسے ڈیڈ تھی؟ یہ جو روایت آتی ہے نا کہ وہ روح، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز رات کو سوتے وقت ہماری ایک روح جاتی ہے. وہ کون سی روح جاتی ہے؟ شعور کی. وہ جو شعور والی کیفیت ہے وہ جاتی ہے. تو وہ 5 منتھس میں جو روح جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا آتی ہے، وہ ہے کہ جس میں بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ محسوسات، اس کے سینسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، نہ کہ اس سے مراد اصلی روح ہے جو موت اور زندگی کا سبب. آپ کو پتا ہے روح دو طرح کی ہے، ایک وہ جو موت اور زندگی کا فرق رکھتی ہے اور ایک وہ جو شعور اور بے شعوری کی کیفیت کو بیان کرتی ہے. کیا 5 ویک سے پہلے فیملی پلاننگ جائز ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اب فیملی پلاننگ کی بات ہوئے گی تو میں مختصر سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی اس سارے سیناریو میں، کہ بیسیکلی جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کا دودھ پینا اس کا حق ہے، اور ماں کی صحت اس حد تک کہ اس بچے کو صحیح طور پر لک آفٹر کر سکے اور آئندہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے، یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی پریکاشن جس سے کسی کی ہیلتھ ڈیمیج نہ ہو، جس سے خصوصی طور پر عورت کی صحت متاثر نہ ہو، کیونکہ عورت کو آئندہ بھی پھر ماں بننا ہے یا ماں بنی ہوئی ہے تو اس کو اپنے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، تو اگر اس کے اوپر اس کی صحت کے آپ خریدار بن گئے اور ظلم ڈھا رہے ہیں اس پر، تو اس کی تو کوئی اجازت نہیں. لیکن کوئی بھی ایسا میتھڈ، اب یہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے اور اسلامی جو حکم ہے یا نقطہ نظر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد اگلے بچے میں کتنا وقفہ ہو، کہ جس میں ایک بچہ کم از کم ماں کا دودھ تو پی لے، ماں انیمک نہ ہو، بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ نہ ہو، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو اس میں ایک نیچرل سا جو سپیس ہے وہ تو الاؤڈ ہے، لیکن ان نیچرلی ایک چیز کو کرنا، اور خصوصاً عورت کی صحت کو قربان کر کے، کیونکہ اپنا جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، اس کو بھی ہم ضرر نہیں پہنچا سکتے. جس طرح خودکشی حرام ہے، اسی طرح اپنے جسم کے ساتھ، یعنی صحت کے ساتھ کھیلنا یا ٹیمپرنگ کرنا کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے انسان بیمار ہو، وہ بھی غلط ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں، بلکہ کوئی بھی کوتاہی جو جان بوجھ کے ہم کرتے ہیں خود کو بیمار کرنے کے لیے، اسے دھوپ میں بیٹھ گئے، ایسے کام کیے کہ جس سے بے وجہ میں بخار ہو جائے، سر درد شروع ہو جائے، تو ایسے تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نہ اس کی عبادت ہوتی ہے، نہ وہ خدمت کسی کی کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی ذمہ داری صحیح طور پر پوری کر سکتا ہے. لہذا حتی الوسع کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحت جو ہے اس کو برباد نہ کیا جائے، خواہ وہ اس کی ریزن فیملی پلاننگ ہو یا کچھ اور.